الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. منشان کے ناظرین, سلسلہ ہمارا اسلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلامی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ تین طرح کے افراد کو نصیب ہوگا. ان میں سے پہلا وہ شخص جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے, دوسرا وہ جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہو, اور تیسرا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو. یہ تین طرح کے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ اپنی رحمت سے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ وسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مدشن کے ناظرین, اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جہاں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ارکان اسلام اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر کئی عبادات کا حکم ارشاد فرمایا ہے, وہیں ایک بہت پیاری عبادت اور ثواب والے کام یہ بھی ہمیں ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پر ہم شفقت کریں. اللہ کی مخلوق پر, اللہ کے بندوں پر ہم ان پر خرچ کریں, ان کی مدد کریں, مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. وہ چاہے آپ کے ہمارے عزیز و اقارب, محلے دار, ساتھ کام کاج کرنے والے, ملازم ہوں یا دور دراز کے مسلمان ہوں, جب کبھی کوئی مشکل وقت ہو یا مالی طور پر پریشانیوں میں ہوں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا انداز زندگی یہی ہوتا تھا اور اسلام کی خوبصورت یہ تعلیم تھی کہ وہ پھر ان پر خرچ کرتے. بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی گئی ہے, اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو تنگی میں ہوں یا خوشحالی میں ہوں وہ مخلوق خدا پر خرچ کرتے ہیں, ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ارشاد فرمایا, اور وہ خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے, لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اس کے اندر کتنی خوبصورت مومنین کی یہ صفات کو بیان کیا گیا کہ تنگی ہو یا خوشحالی, بہت سے افراد خرچ کرنے کا شاید جذبہ رکھتے ہیں یا بولتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی مال ہوتا تو ہم لوگوں کی مدد کرتے, خرچ کرتے, یہ عمل کرتے, وہ عمل کرتے. یہ بسا اوقات اس طرح کے معاملات جو ہے وہ زبانی کلامی رہتے ہیں, لیکن یاد رکھیں خرچ کرنے کا تعلق جو ہے وہ شاید مال سے اتنا نہیں جتنا دل سے ہے. کیوں؟ کیونکہ دل ہوگا تو آدمی تھوڑے سے مال سے بھی خرچ کر دے گا, وہ کچھ مال سے بھی اللہ کی راہ میں نکالنے کا ایک جذبہ اگر ہو تو وہ نکالتا رہے گا, وہ چاہے 5 روپے ہوں, وہ چاہے 10 روپے ہوں, 50 روپے ہوں. بے شک جنہیں اللہ نے مال و دولت سے بہت نوازا ہے انہیں بالکل دل کھول کر اس راہ میں کہ لوگوں پر خرچ ہو, ان کی کوئی پریشانی دور کرے, چاہے وہ کسی غریب مسلمان کا علاج کروا دے, وہ کسی غریب کے ہاں راشن جو ہے وہ ڈلوائیں, وہ کسی غریب کے ہاں کسی طرح کی ان کے بچوں کی بچیوں کی شادی کے سلسلے میں تعاون کریں. یہ بہت بڑی بھلائی والے کام ہیں, نیکی والے کام ہیں. شریعت مطہرہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے, شریعت مطہرہ کے احکامات کے مطابق ہمیں ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ خود ہی ایک جذبہ ہونا چاہیے. اس کے لیے کوئی باقاعدہ آفتوں کا انتظار کرنا یا باقاعدہ آسمانی کوئی پریشانیوں کا, زمینی پریشانیوں کا, کہ ہم کہیں زلزلہ آئے تو مدد کریں, ہم کہیں کہ بھئی طوفانی بارشیں آئیں, کسی کے مکان گرے, تو یہ تو مواقع ہیں ہی ایسے کہ مسلمانوں کو اس میں تو بڑھ چڑھ کر ہی کرنا ہے. لیکن عام روزمرہ کی زندگی گزارتے ہوئے ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملیں گے کہ جو واقعی کسی کے تعاون کے انتظار میں رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے اور اللہ رب العالمین جس میں ارشاد فرما رہا ہے, میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا, میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں, اور میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. منشن کے ناظرین, یہ ہے اسلامی خوبصورت تعلیم, یہ ہے ہمارا پیارا اسلام, یہ ہے اسلام کا حسن, اسلام کی خوبصورتی کہ جس میں اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں کہ جو آپس میں جن کی ملاقاتیں بھی ہوں تو اس میں للہیت ہے, اللہ کی وجہ سے, اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے ان کا تعاون ہے, اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے سے وہ مدد کرتے ہیں, اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے پر وہ خرچ کرتے ہیں, رب تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے. اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا, نبی پاک علیہ السلام نے فرائض کے بعد سب سے سب اعمال میں سے اللہ تعالی کو زیادہ پیارا عمل مسلمان کا دل خوش کرنا, مسلمان کا دل خوش کرنا. ظاہر ہے جب ہم کسی کے ساتھ اسی مشکل میں ہم اس کے ساتھ تعاون کریں تو اس کا دل کیوں نہیں خوش ہوگا, بہت خوش ہوگا. اور ایسے موقع پر جو ایسی نیکی کرتا ہے اللہ اسے بھی بڑا سکون عطا فرماتا ہے. مسلمان کا ناظری کئی عمل ایسے ہیں کہ انسان کر کے اس کا ایک ضمیر اور ایک اندر سے اس کے ایک اطمینان والی جو ہے وہ آواز آتی ہے کہ واقعی یہ عمل مجھ سے اللہ رب العالمین نے کروایا ہے, رب تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو میں نے یہ عمل کیا ہے. اور جی ہاں, اللہ کی توفیق ہی, وما توفیق الا باللہ, اللہ کی توفیق ہی شامل عال ہو تو ہی عمل جو ہے وہ درست طریقے سے ہو پاتا ہے. اور نیکی کے ہر معاملے کے اندر اس میں اپنا نہیں بلکہ اپنے رب کا فضل و کرم یہی سمجھنا چاہیے کہ رب نے مجھ سے جو ہے وہ یہ کام لے لیا. رب تبارک و تعالیٰ کے بندے تو زمین کے اندر کروڑوں ہیں اور اربوں ہیں, لیکن اللہ نے یہ توفیق مجھے عطا فرمائی, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مال آنا یہ کوئی نہ اس بندے کا کمال ہے, وہ اپنے اندر خود دیکھ لے کہ میرے اندر کون سے ایسے کمال اور خوبیوں والی بات ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نوازا ہوا ہے, اتنا کچھ عطا فرمایا. یہ اللہ کا فضل ہی ہے اور اللہ کا فضل ہے, اور اللہ کے فضل کو جب ملا ہے مال کی صورت میں تو اب اللہ کی خوشی کو تلاش کرو, اس مال کو اسی کی راہ میں خرچ کر کے, اس کے پسندیدہ کاموں کے اندر اس مال کو خرچ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا بھی ہمیں تلاش کرنی چاہیے. مخلوق خدا پر شفقت کے حوالے سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. اللہ اکبر, رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم فرمائے گا. زمین والوں پر رحم تم کرو, آسمانوں کی بادشاہت کا مالک وہ اللہ رب العالمین جو ہے ایسے لوگوں پر رحم فرماتا ہے. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے منع نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام کی خوبصورت تعلیمات تو یہ ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ ہمیں سکھایا ہے، بڑے ہیں کوئی عمر میں بڑا ہے تو چھوٹوں کو تعلیم دی ہے ان کا ادب کریں، چاہے وہ بڑا بھائی ہو چاہے وہ بڑا عام مسلمان، اس میں رشتہ داری کا بھی عنصر نہیں، عام بھی کوئی مسلمان ہے اس کی توقیر بجا لائے، اس کی تعظیم بجا لائے۔ جب اوور آل تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے تو اپنے گھر میں رہتے ہوئے بڑے بھائی بڑی بہنیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے دیگر اور کئی ایسے رشتے ہیں، بہو اور ساس کا رشتہ یہ بھی ایک گھریلو بہت اہم ترین رشتہ اور ہر گھر کا حصہ ہے، یہاں پر بھی اگر وہ بہو اپنی ساس کے ساتھ احترام والا معاملہ، تعظیم والا معاملہ بجا لائے۔ اور پھر ساتھ دوسرا بھی حصہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بڑا چھوٹوں پر وہ شفقت کرے، وہ ان پر رحم کرے، یعنی بڑے کے لیے بھی کہا اور چھوٹوں کے لیے کہا، چھوٹے بڑے کی تعظیم بجا لائے۔ اور یہ دیکھیں کئی اعمال ایسے ہیں جن کا دنیا میں ہی اللہ بدل عطا فرما دیتا ہے، دنیا میں ہی بدل دیتا ہے، انہیں اچھے انداز سے اس کا بدل مل جاتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل وہ چھوٹے افراد جو اپنی سے بڑی عمر والوں کا احترام اور تعظیم کا جو ہے وہ معاملہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ جو کسی ایسے کی تعظیم اس لیے توقیر بجا لاتا ہے کہ وہ عمر میں اس سے بڑا ہے، اس وجہ سے تو ارشاد فرمایا جب یہ شخص بڑھاپے کو پہنچے گا، یہ شخص اس عمر کو پہنچے گا تو اب اللہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دے گا جو اس کے ساتھ تعظیم والا معاملہ بجا لائے، جو اس کے ساتھ احترام والا معاملہ بجا لائے۔ تو آج جو ہے وہ جو بہو ہے کل کو ظاہر ہے اسے یہ بھی کوئی کسی نہ کسی کے جو ہے وہ ساس بنے گی، آج جو داماد ہے کل کو یہ بھی کسی نہ کسی کے لیے جو ہے وہ ایک سسر کا رشتہ جو ہے وہ ہوگا۔ تو جیسے آج ہم کر رہے ہیں یہ دنیا کے اندر ہی ان چیزوں کا، اچھی چیزوں کا ہمیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ یہ دنیا کے اندر ہی دکھا دے گا اور دنیا کے اندر ہی یہ درجہ عطا فرما دے گا۔ ہاں اگر برائی کی طرف یا کسی کے ساتھ ناانصافی کی طرف یا کسی پر ظلم ہے تو یہ بھی دنیا میں بھی ہی دکھا دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ بڑے ایک سنجیدگی والے معاملات ہیں جن کو واقعی ایک مسلمان کو بہت سنجیدہ رہ کر ان کی طرف جو ہے وہ توجہ رکھنی ہے۔ مدری چین کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور پہلی کال لیتے ہیں۔ جی
میرا نام ارسلان تھیبو ہے، میں نواب شاہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو قرآن پاک پڑھنا نہ آئے تو کیا وہ ہر لائن پہ بسم اللہ پڑھ سکتا ہے اور اس سے قرآن پاک پڑھنے کا پورا ثواب ملے گا؟
قرآن پاک کسی کو پڑھنا نہ آئے تو کہہ رہے کہ ہر لائن پر بسم اللہ پڑھتے جائیں تو اس سے قرآن کا ثواب ملے گا؟ دیکھیں قرآن پاک کا ثواب جب ہی حاصل ہوگا جب قرآن مجید کو اس کے درست طریقے کے مطابق پڑھا جائے گا، تو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ البتہ بسم اللہ شریف بڑی فضیلت والی چیز ہے، اور بسم اللہ بھی اگر کوئی پڑھتا رہتا ہے، یوں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بھی جو ہے وہ بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں، بعض بڑی عمر والے ایسے کرتے ہیں کہ وہ بسم اللہ کو یوں پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں کوئی یوں مذائقہ اور حرج والی بات نہیں ہے، جبکہ وہ اس کو قرآن کا پڑھنا نہ سمجھتے ہوں، بس قرآن کو باوضو چھو رہے ہیں، یہ چھونا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ بسم اللہ پڑھتے جا رہے ہیں تو بسم اللہ کا پڑھنے کا بھی جو ہے وہ ایک ثواب ہے اور انشاءاللہ اس کی فضیلت حاصل ہوگی۔ لیکن قرآن پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ صرف اس طرح لائن پر ہاتھ پھیرنے سے اور بسم اللہ زبان سے پڑھنے سے جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، وہ جب ہی ہوگی جب ہم قرآن کو باقاعدہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ہاں البتہ اس میں قرآن کو باوضو چھونے کی فضیلت ہے، قرآن کو دیکھ رہے تو دیکھنا بھی قرآن کو ثواب ہے، تو انشاءاللہ یہ ثواب ضرور حاصل ہوں گے۔ لیکن میں یہاں یہ بات ضرور عرض کرتا چلوں، آپ نے کہا کہ اگر قرآن نہ پڑھنا آتا ہوں، یاد رکھیے ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کو اتنا قرآن پاک کا حصہ تو ضرور اسے یاد کرنا ہے کہ وہ اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کر سکے، نماز کو درست طریقے سے پڑھ سکے، یعنی سورہ فاتحہ درست مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنا آتی ہو. سورہ فاتحہ سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں، یہ ثنا بھی اچھی طریقے سے یاد کریں. اس طرح سورہ فاتحہ ہے، پھر کچھ جو ہے وہ سورتیں، یعنی جس مقدار میں اپنی نماز کو درست طریقے کے مطابق اس کے فرائض بھی ادا ہو جائیں، واجبات بھی ادا ہو جائیں، اس طرح اس نماز کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل جو ہے وہ اتنا قرآن سیکھنا اس کے لیے لازمی ہے. اس طرح التحیات بھی ہیں، تسبیحات بھی ہیں، تو ان چیزوں کو ہمیں ویسے ہی اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز جیسے ہی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہیں کہ بس نماز ایسی ہی آتی ہے اور یوں بسم اللہ پڑھتے رہیں، قرآن پاک پر انگلیاں پھیرتے رہیں، تو یہ انداز بالکل بھی جو ہے وہ اسلامی طور پر یہ درست نہیں ہوگا. شرعی طور پر ہماری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کو درست طریقے سے پڑھے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر بھی عمل کرے، اور اتنا قرآن تو ضرور ہر آدمی جو ہے وہ سیکھ جائے کہ جس کے اندر وہ اپنی نماز کو درست طریقے سے پڑھنے والا بن جائے. بلچین کے ناظرین، آپ سوچ رہے ہیں ابھی عمر بڑی ہو چکی ہے، اس عمر میں قرآن پڑھنا، یا الحمدللہ دعوت اسلامی نے بڑے ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں، اور مدرسۃ المدینہ بالغان، آپ جس شہر میں علاقے میں رہتے ہیں آپ کے قریبی مسجد میں کوئی نہ کوئی ایسا وقت ہوگا کہ جس میں مدرسۃ المدینہ بالغان، جس میں بڑے افراد آ کر بغیر کسی شرم جھجک کے اور بغیر کسی معاوضے کے آ کر جو ہے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت احترام سے ڈیل کیا جائے گا، بڑے پیار سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی جائے گی. آپ کی عمر گرچہ بڑی ہو چکی، آپ پڑھیے. اسی طرح اسلامی بہنوں کے مدارس ہیں، اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ، یہ کوئی زیادہ طویل جو ہے وہ ایسی کلاس نہیں ہوتی، 40 منٹ آدھا گھنٹہ یوں. اب تو اور جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سے، آپ کسی بھی شہر میں ملک میں آپ رہتے ہیں، دعوت اسلامی یہ شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن شب و روز اس طرح خدمت کر رہا ہے اسلامی بہنوں کے اندر، خواتین میں بھی، اسلامی بھائیوں میں بھی. ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں اور دعوت اسلامی کا یہ شعبہ مدرسۃ المدینہ پوری رات ہی جو ہے وہ اس کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، دن بھی چل رہا ہے، رات بھی چل رہا ہے، نمازوں کے اوقات میں وقفہ ہے، باقی کنٹینیو جو ہے وہ الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم کو جو ہے وہ عام کیا جا رہا ہے. تو آپ اپنا ایڈمیشن لیجئے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی، آپ اس پر جا کر ضرور جو ہے وہ اس میں آپ ایڈمیشن لیں، تو انشاءاللہ آسانی سے جہاں بھی آپ رہتے ہیں قرآن پڑھنا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آسان بھی ہو جائے گا اور ہم جلدی سیکھ بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی مزید.
میرا نام عرفان ہے، میں نوابشاہ سے تعلق رکھتا ہوں. مفتی صاحب سے آج میرا یہ سوال ہے کہ غلطی سے اگر قرآن مجید زمین پر تشریف لائے تو اس کا کیا کفارہ ہوتا ہے؟
قرآن پاک اگر غلطی سے ہاتھ سے گر جائے زمین پر تو کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں شریعت مطہرہ میں جن میں مالی طور پر کوئی کسی طرح کے کفارے لازم نہیں کیے ہوئے کہ اس پر کفارہ ادا نہ کریں تو آدمی کوئی گناہگار ہو جائے یا اس پر کفارہ ادا کرنا واجب ہو. بعض چیزیں ایسی ہیں جن پر کفارے ہیں، قسم ہے، منت ہے، اس طرح کے معاملات بعض ہیں کہ جن پر کفارے نہیں ہیں، تو یہ بھی ان چیزوں میں، ان پہ کوئی مالی طور پر کفارہ لازم نہیں ہوتا. اگر کوئی قرآن پاک کسی مسلمان سے غلطی سے، ظاہر مسلمان سے یہی متصور ہے کہ وہ غلطی سے ہی قرآن نیچے اس سے گرے گا، کوئی مسلمان جان بوجھ کر معاذ اللہ قصدن قرآن پاک کو اس طرح نہیں گرا سکتا. تو بہرحال گر گیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اور اس پر مالی کفارہ نہیں ہے. لیکن اس بات کو بڑا یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز جتنی اہمیت والی ہوتی ہے آج دنیاوی اعتبار سے ہم اس میں بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں اور اس کو بڑے سنبھال سنبھال کر اٹھا کر رکھنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تو اس کا خیال رہتا ہے. ہمارے فرنیچر ہوں اور کئی نازک چیزیں ہوں تو ہم بڑے اس میں احتیاط کرتے ہیں. گھر کے اندر زیورات ہوں تو کوئی ایسے تو نہیں اٹھا کر اس آلماری میں رکھ دو، وہاں رکھ دو، کچن میں رکھ دو، نہیں، بلکہ اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ قرآن پاک کو اٹھائیں تو شریعت مطہرہ نے تو اس کے لیے ہمیں بڑی جو ہے وہ قرآن کو جو چھوتا ہے بلا حائل قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، وضو کر کے اس کو جو ہے وہ اٹھانا ہے، وضو کر کے اس کو ہاتھ لگانا ہے اگر قرآن بلا حائل ہے تو. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شریعت نہیں ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے اہتمام جو ہے وہ سکھائیں، ان کی تعلیم دیے. تو جب آپ قرآن اٹھائیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ ہو اور توجہ کے ساتھ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کچھ غفلت سستی سے قرآن پاک نیچے نہ تشریف لے آئے. بہرحال اگر غلطی سے کسی سے گر گیا ہے قرآن پاک، زمین پہ تشریف لے آیا تو اسے اٹھائیے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. مالی طور پر کوئی صدقہ لازم نہیں ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نکال دیا جائے تو بالکل غریب کی مدد کرنی چاہیے اور نکالنا چاہیے. ہمارا موضوع ہی مخلوق خدا پر شفقت ہے، اس طرح بھی آپ صدقہ نکالیے اور کسی غریب کی مدد کریں تو انشاءاللہ اس میں جو ہے وہ بھلائی ہے، بہتری ہے. جی آگے مزید کال کی طرف.
مفتی صاحب میرا نام فیضان ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا اولاد اپنے والد کی زندگی میں ہی ان سے جائیداد کی تقسیم کا سوال کر سکتے ہیں یا نہیں؟
والد کی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کا سوال کرنا، یہ بات بالکل کلیئر یاد رکھنی چاہیے. ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے، زندگی میں اسے تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے. اس پر کوئی کسی طرح کا مطالبہ کرنا، اس سے سوال کرنا، مطالبہ کرنا کہ بھائی آپ اپنی جائیداد تقسیم کرو، آپ سب کچھ جو ہے وہ بیچ باز دو اور ہمیں جو ہے وہ اپنی جائیداد میں سے حصہ دیا جائے، اولاد کو زندگی میں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں اور ماں باپ کو جو ہے وہ اس معاملے میں پریشان کریں اور ان سے حق طلب کریں. ہاں البتہ اگر کوئی والد خود چاہتا ہے اپنی زندگی میں ہی اپنی ملکیت کو اور اپنی ان جائیداد کو، چیزوں کو اپنے بچوں کے اندر تقسیم کرے، یہ اگر چاہتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے بالکل اس کے جو ہے وہ احکامات واضح طور پر بیان فرمائے ہیں کہ یہ اگر تقسیم کرنا چاہے تو یہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے بعض لوگ بالکل یہ پوچھتے ہیں والد کا کتنا حصہ بنتا ہے اور اگر بچوں کی والدہ حیات ہیں تو اس کا کتنا، یعنی شوہر کی بیوی کا کتنا بنے گا اور بچوں کو وہ کس اعتبار سے دے گا. تو یاد رکھیں جتنا چاہے، یہ تو اپنے مال کا مالک ہے، اپنے لیے آدھا رکھنا چاہے، اپنے لیے جتنا رکھنا چاہے وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے. اسی طرح اپنی اہلیہ کو دے دیا اور پھر آگے اپنے بچوں کی تقسیم کاری، تو اس میں شریعت کا بہتر حکم یہ ہے کہ بچوں اور بچیوں میں برابری کر دیں. یہ زندگی میں جائیداد کی تقسیم کا ہے کہ اگر کوئی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ جتنا بیٹے کو دے رہا ہے اتنا ہی بیٹی کو دے، اور اگر کوئی وہ مرنے کے بعد والی تقسیم کے مطابق کرتا ہے، یعنی بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو آدھا، اگر یہ دیتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. یعنی بیٹے کے حصے میں اگر 1,00,000 روپے آ رہا ہے اور بیٹی کے حصے میں وہ چاہتا ہے کہ میں 50,000 دوں تو اس کی بھی بہرحال اجازت موجود ہے. لیکن یہ مسئلہ بالکل یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کو بھی محروم نہ کرے، بلا وجہ شرعی کسی کو محروم کر دینا یہ جائز نہیں ہے. یعنی بعض کو تو والد دے اور بعض کو جو ہے وہ بالکل محروم کر دے، اسے کچھ دے ہی نہ، تو یہ جائز نہیں ہے. بلا وجہ کرنا اس کا بالکل شریعت میں اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. ہاں کوئی شرعی وجہ پائی جاتی ہو تو ضرور علماء دین سے اس حوالے سے رہنمائی لے کر جو ہے وہ اس کا بھی کوئی طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. تو اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی میں دینی فضیلت پائی جاتی ہو، دینی طور پر کوئی بچہ دینی طور پر عالم دین ہے، دین کا علم رکھنے والا ہے یا ماں باپ کا خدمت گزار ہے، تو والد چاہتا ہے اس کو کچھ زیادہ دے دیا جائے تو اس کو بھی یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے. لیکن پھر عرض یہی کروں کہ بعض کو دینا اور بعض بچوں کو بالکل محروم کر دینا یہ جائز نہیں ہے، بلا وجہ شرعی اسے اختیار بالکل نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس بیٹے کو باغ کا جو ہے وہ مالک بنا رہا ہوں، باغ دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا دوسرے بچوں کو بھی یہی باغ اس طرح کوئی گفٹ کر رہے ہو دے رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ظلم پر میں گواہ نہیں بنتا. یعنی ہم کئی چیزیں مدچن کے ناظرین صرف ظلم زیادتی جو ہے وہ یہ کہیں کہ کسی نے کوئی کہیں ڈاکہ ڈالا ہے, کہیں کسی کا مال چھین لیا, ناحق قبضہ کر لیا, یہ ظلم زیادتی والے معاملات ہیں. لیکن کئی اور بھی اعتبار سے ہم شاید ان ظلم کے اندر جو ہیں وہ پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اسلامی تعلیمات وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے, وہ ہمارے لیے رہنما ہے. ہمیں ضرور علماء دین مفتین اکرام سے اس حوالے سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. تو بہرحال میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اولاد کو تقسیم کرنا چاہیں تو زندگی میں اس کی اجازت ہے, اور اس میں یہ بہتر برابر برابر تقسیم کریں. اور اگر کوئی بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو آدھا دینا چاہے تو اس کی بھی بہرحال اجازت موجود ہے. اللہ کریم رب العزت جل وعلا اس حوالے سے ہمیں کسی طرح کی بھی کوئی کسی کی حق تلفی جو ہے وہ ہم نہ کریں, کسی پر ظلم نہ کریں. رب تعالیٰ ایسی سب کو توفیق عطا فرمائے. جی مزید ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. آخری کال آپ دیجئے, اس کے بعد سلسلے کو پھر اختتام کی طرف لے جائیں. جی
حضور, میرا یہ سوال ہے کہ ایک عورت اور مرد کے درمیان 10 سال سے جدائی و ناراضگی ہے. اب نہ مرد عورت کو پوچھتا ہے اور نہ عورت مرد کو, تو کیا یوں ایک دوسرے سے دور رہنے سے طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ لوگوں میں مشہور ہے کہ 3-4 سال جدا رہیں تو طلاق ہو جاتی ہے. برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اور یہ عقد نکاح کے ذریعے رشتہ قائم ہوا ہے, اب ان کے درمیان جدائی کو صرف یہ سمجھ لینا کہ طلاق ہو جاتی ہے ایسا بالکل غلط ہے. یہ ہمارے معاشرے میں غلط مسئلہ یا غلط فہمی ہے جو بہت لوگوں کے اندر مشہور ہے. میاں بیوی آپس میں 2 سال کیا, 3 سال کیا, 4 سال, 10 سال, آپ جتنا بھی اس طرح جدائی جو ہے وہ اختیار کر لیں, ان کے محض دور رہنے سے یا ناراض رہنے سے, لڑائی کرنے سے ان کا نکاح والا معاملہ ختم نہیں ہوتا. نکاح, طلاق یا بذریعہ خلا, طلاق ہو یا خلا, یہ دونوں چیزیں شوہر سے ہی جو ہے وہ, طلاق بھی شوہر سے لی جاتی خلا بھی. فرق یہ ہے کہ طلاق شوہر خود دیتا ہے, خلا بیوی جو ہے اسے ڈیمانڈ کرتی ہے, اسے مانگتی ہے اور وہ مال کے ذریعے اس کو جو ہے وہ خلا دیتا ہے. یعنی دونوں چیزیں شوہر ہی کرے گا. لیکن یہ جب ہوگا تو ہی نکاح کا سلسلہ یہ ختم ہوگا. اگر طلاق یا خلا نہ ہو تو پھر بھلے یہ 15 سال کیا, 20 سال بھی اس طرح دور بیٹھے رہیں اور ناراض رہیں, تو اس صورت کے اندر ان میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اور بعض اوقات یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ 10 سال تک 20 سال تک دور رہے اور اب طلاق ہوئی ہے, تو اب کہتے ہیں عدت کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا عرصہ تو ویسے ہی دور رہے. نہیں, عدت وہ طلاق خلا یا شوہر کے انتقال کے بعد ہی شروع ہوتی ہے. تو اب طلاق اگر 10 سال بعد ہوئی ہے تو اب بھی اسے عدت اس عورت کو گزارنی ہوگی, جو اس کی کیفیت حالت ہے اس کے مطابق, جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق اسے عدت ضرور جو ہے وہ گزارنی ہوگی, چاہے کتنے عرصے بعد ہی طلاق کیوں نہ ہو. یہ تو میں نے غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کو بالکل یہ سمجھنا کہ دور رہنے سے طلاق ہو جاتی یہ غلط ہے. لیکن یاد رکھیں مدشن کے ناظرین, میاں بیوی کا رشتہ اسلام نے اس طور پر ان کے آپس میں جو رشتہ یہ قائم ہوا ہے, یہ تو ایک پورا گھر چلانے کے لیے, خاندان چلانے کے لیے آپس میں ان کے حقوق رکھے ہیں. اب کوئی شوہر اتنے عرصے تک وہ بیوی کو نہ پوچھے یا بیوی اپنے شوہر کو نہ پوچھے اور اس طرح ایک دوسرے سے جو ہے وہ یہ دوری اختیار کیے ہوئے, تو یہ کئی حق تلفیاں ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق تلف کر رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. اسلام یہی کہتا ہے اگر ساتھ رہنا ہے تو نیکی کے ساتھ رہو, بھلائی کے ساتھ رہو, اور اگر نہیں کوئی صورت بن پا رہی تو پھر بھلائی کے ساتھ جدائی اختیار کر لو, باقاعدہ جو اس کا طریقہ ہے پھر وہ اختیار کر لو, پھر یہ نہیں ہے کہ 10 سال اس کو لٹکائے رکھنا اور شوہر اپنی مرضی سے کہے کہ مجھے اس کی فکر نہیں ہے یا بیوی کہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے اور بھلے وہ لاکھ شور بلائے شور لڑکے والے بلاتے رہے وہ کہے نہیں ہمیں کوئی کسی طرح کی صلح نہیں کرنی ہم نے نہیں آنا یا لڑکی والے تو تیار ہیں اور لڑکے والے اسے جو ہے وہ بیٹھ جائیں نہیں ہم نے ایسا نہیں کرنا نہ یہ شرن جائز نہیں ہوگا اس طرح بہت ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہوتی ہیں کسی عورت کو کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں رکھنا نہ اپنے پاس رکھنا نہ طلاق دے کر اسے آزاد کرنا اور لٹکائے رکھنا شریعت کو سخت ناپسند ہے ایسا شوہر بھی جو ہے وہ گناہگار ہوتا ہے تو اب ان کو جو 10 سال سے ایک دوسرے سے جدا ان کو چاہیے آپس میں صلح کر لیں آپس میں یہ معاملہ ختم کر کے صلح کی طرف آئیں اور اس گھر کو آباد کریں گھر کو چلائیں لیکن اگر وہ اس یہ رشتہ نہیں نبھا سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ایک دوسرے کے ساتھ بہت ایسے معاملات ہیں کہ وہ شریعت کی حدیں توڑ رہے ہیں احکام شرع جو ہے انہیں پامال کرنے تو اب اس صورت میں شریعت نے جو راستہ بتایا کہ وہ جدائی اختیار کریں مگر کیسے بذریعہ طلاق اور جب بھی طلاق کا معاملہ ہو ایک طلاق دے کر مرد جو ہے وہ سائڈ پر ہو اور اس دوران عورت کی عدت گزر جائے اگر ایک طلاق رجعی کے درمیان اگر مرد جو ہے وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو بالکل جو ہے وہ اس کا رجوع عورت کی مرضی کے بغیر ہی وہ رجوع کر سکتا ہے اور جو اس کا اسلامی شرعی طریقہ ہے تو اس لیے جب بھی اس طرح کا معاملہ ہو علماء دین سے ضرور رہنمائی لینی چاہیے اور ان سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے لیکن یہ سمجھ لینا کہ 10-5 سال دور رہ کر ہی طلاق ہو جاتی ہے تو یہ بالکل غلط ہے اس غلطی کو دور کرنا چاہیے منشان کے ناظرین مختلف طرح کے سوالات بھی آپ نے اس سلسلے میں جو ہے وہ سنے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے اللہ کریم رب العزت جل والا مدنی چینل کو آباد شاد رکھے اور اس کا فیضان اس کی برکتیں گھر گھر جو ہے وہ پہنچائے ہمیں اس سے مستفید ہونے اس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمارا اسلام ہمارا اسلام